بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تدبر القرآن کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے طریقے. 10 طریقے میں نے بیان کیے تھے، اب ان 10 طریقوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے کیا طریقہ تھا؟ قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا. اور آج کی نشست سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا. قرآن مجید میں جو قصے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے، اور انبیاء کے علاوہ دوسرے قصے. اور جو سب سے عظیم قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن مجید میں، وہ قصص الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے قصے. یہ جو قصے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے کہ قصہ پڑھ لیا اور دل نرم ہو گیا اور آنکھیں تر ہو گئیں، اس سے جو مقصد تھا قصے کا وہ پورا ہو گیا. یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے قصوں میں بے شک، تحقیق ان کے قصوں میں عبرت تھی عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے. ما كان حديثا يفترى، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں تھی، عام باتیں نہیں ہیں. ولكن تصديق الذي بين يديه، لیکن یہ تصدیق ہے جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے. وہ تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. وهدى ورحمه لقوم يؤمنون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن مجید کے قصے جو ہیں ان میں عقل مند سمجھدار لوگ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، عبرت حاصل ہم تب کریں گے جب غور و فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے کہ اس قصے سے مراد کیا ہے. یہ قصہ تو چلو گزر گیا ہے، کسی قوم کے ساتھ ایسے ہوا، لیکن اب یہ قصہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بیان فرما رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ ہے عبرت. جن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ گزر چکا، وہ ہو چکا. جو اچھا کام انہوں نے کیا اگر ہم کریں گے ہمیں بھی ان جیسا ثواب ملے گا، اور جو برے کام انہوں نے کیا اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی ان جیسا برا ملے گا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فضل و کرم وسیع ہے، بعض لوگوں کو دوسروں سے زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور ہم آج کی نشست میں جو آغاز کریں گے انبیاء علیہ السلام کے قصے، اور میں کوشش کروں گا کہ سارے قصے بیان کروں انبیاء علیہ السلام کے، اور ہر قصے میں جو اہم پیغام ہے، جو اہم فوائد ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے. آج کے قصے میں ہم بیان کریں گے آدم علیہ السلام کا قصہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قصے جو صرف قرآن مجید میں نہیں ہیں، قصے قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں، اور مختلف طریقے کی کتابوں میں بھی ہمیں بعض قصے ملتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے میں مقدمے کے طور پر یہ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اور پھر ہم وجود میں کیسے آئے، اور ہمارا کردار کیا ہے اس کائنات میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے پہلے اور بھی تو مخلوق ہے نا، یہ مخلوقات کیسے آئی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کب آیا، کیسے آیا. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ ڈالی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، زمین آسمان سے پہلے تقدیر، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ 50,000 سال پہلے اس کائنات کی تقدیر لکھی، مخلوقات کی تقدیر لکھی، تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب ہے عرش زمین آسمان سے پہلے تھا، ماضی ہے نا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھو تقدیر کو، جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. تو پہلے قلم ہے، پہلے عرش ہے. ایک روایت میں عرش کا ذکر، دوسری روایت میں قلم کا ذکر ہے. محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مخلوق ہے وہ ہے عرش، پھر قلم ہے. کیونکہ تقدیر اس حدیث میں جو پہلے میں نے بیان فرمائی ہے، جب تقدیر اللہ نے متعین کی ہے تو عرش پہلے سے موجود تھا، اور جب تقدیر کا حکم ہوا تو قلم بعد میں تھا. پہلے یہ بات ہے. اور یہ حدیث کہ پہلے قلم تھا، اس کا حدیث یہ الفاظ ہیں: اول ما خلق اللہ القلم قال له اكتب. اول ما خلق اللہ القلم، یعنی جب اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا فرمایا لکھو، حکم دیا لکھنے کا، یعنی جب پیدا کیا تب حکم دیا فوراً، یعنی قلم کا پیدا ہوتے جو سب سے پہلا حکم تھا کیا تھا؟ لکھنے کا حکم تھا. سب سے پہلا حکم تھا لکھنے کا، تو سب سے پہلے لکھنے کے اعتبار سے ہے، وجود کے اعتبار سے نہیں ہے. اور اس میں سلف کا اختلاف ہے، پہلے قلم ہے پہلے عرش ہے. اور یہ اختلاف جو ہے اگرچہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، لیکن ایک فرعی مسئلے سے ہے اور اس کی گنجائش ہے. جو کہتے پہلے قلم ہوا ان کے پاس حدیث ہے، جو کہتے پہلے عرش ان کے پاس بھی حدیث ہے، وہ دونوں صحیح حدیث ہیں. جو محققین علماء ہیں دونوں کو جمع فرمایا ہے، دونوں کو جمع کر کے یہ فرمایا ہے کہ پہلے عرش ہے پھر قلم ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے، ایک شخص نے سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا، کیا موجود تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فراغ میں تھے، تاریکی میں تھے، فراغ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ثم خلق عرشه على الماء، پھر اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کیا پانی پر. تو اس سے یہ ثابت ہوا پہلے اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کیا ہے، پانی پر پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قلم کو پیدا کیا ہے. جو چیزیں موجود ہیں، ایک روایت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، سوموار کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن مکروہ یعنی بیماریوں کو پیدا کیا، تکلیفوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جمعرات کے دن جانور پیدا کیے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب سے آخر میں، اور ہفتے کے مبارک دن میں، جمعے کے دن میں. یہ خاصیت اس مخلوق کی، اور بہترین وقت ہے عصر کے بعد کا وقت، ساعت الاستجابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر خیر سے بیان فرمایا ہے. تو قصے کی ابتدا ذکر خیر سے ہوتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں اور ایک بڑی عظیم گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا, یہ فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں, وہ خلیفہ کہتے ہیں اس چیز کو جو جانشین ہو جاتی ہے دوسری کی. تو خلیفہ یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جانشین, کو اللہ تعالیٰ کا جانشین ہو نہیں سکتا, تو خلیفۃ اللہ کہنا درست نہیں ہے. اصل ہے یخلف بعضکم بعضا, یعنی ایک کے دوسری جگہ دوسرا لے لیتا ہے, باپ آیا بیٹے نے جگہ لے لی, پھر اس کے بیٹے نے جگہ لے لی, پھر یہ اس سلسلہ جاری رہے گا تا قیامت. تو فرشتوں نے جب یہ سنا انہوں نے جواب میں یہ عرض کی, قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء, اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت اور خون ریزی عام کر دے گا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, اور ہم تیرے حمد و ثنا کرتے ہیں پاکیزگی کے ساتھ, اور تیری تقدیس کرتے ہیں, ہر عیب سے پاک کرتے ہیں, تیرا ذکر کرنے والے ہیں, تیرا شکر کرنے والے ہیں, تیرا حمد و ثنا کرنے والے ہیں, تیری عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ جانتے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے کہاں سے کہا کہ یہ انسان آئے گا, یہ خون ریزی کرے گا, قتل و غارت کرے گا. ایک روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, جنات کو آگ کے سیک سے پیدا کیا, مارجن من نار, اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. نور ہے, نار ہے, مٹی ہے. انسان سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے اور جن بھی موجود تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں سے 2000 سال پہلے جن موجود تھے, اور جنہوں نے دنیا میں قتل وغیرہ شروع کر دی, فساد برپا کر دیا آپس میں, کیونکہ وہی مخلوق تھے زمین کے اوپر, کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں. قتل وغیرہ شروع کر دی, خون ریزی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے لیے ان کو سزا دینے کے فرشتے نازل فرمائے, اور فرشتوں نے جنوں سے جنگ کی, جنوں کو قتل کیا, اور جو بچ گئے وہ زمین کو ان کو چھوڑنے کا حکم ہوا, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے جزیروں میں جا کے بسے. اب زمین تیار ہو رہی ہے کسی اور مخلوق کے لیے جو اب آئیں گے زمین کے اوپر, اور جنوں والی قتل و غارت فساد برپا زمین پہ نہیں کریں گے. اور ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا, لیکن نیک اور صالح تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آسمان میں اٹھا لا, میرا یہ نیک بندہ جو ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو. فرشتے اسے اپنے ساتھ آسمان میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر رہنا شروع کر دیا, اور فرشتوں جیسی اس کی عادت ہو گئی, ماحول وہی ملا, آسمان پہ رہنا, فرشتوں کے ساتھ رہنا. تو فرشتوں نے اس لیے یہ بات کی کہ زمین پر خون ریزے کریں گے، وہ علم غیب نہیں جانتے تھے، وہ بلکہ وہ واقف تھے اس پہلے مخلوق سے جو انسان سے پہلے، بشر سے پہلے آئی، اور انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی اور خون اور فساد عام کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو ایک مٹھی برابر مٹی زمین سے لی، اور اس مٹی کو پانی سے تر کر دیا، پھر اس مٹی کو گوندا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بنایا اس مٹی سے، اور 40 سال تک وہ پتلا رکھا رہا. وہ مٹی جو ہے گیلی مٹی تھی، کیچڑ کی شکل اختیار کی، پھر آہستہ آہستہ خشک ہوئی، اور اس کا رنگ بھی خشکی کی وجہ سے کچھ کالا پڑ گیا، یعنی تیز گندمی جیسے ہوتا ہے نا، جو کالے کی طرف زیادہ مائل ہے. فرشتے نے دیکھا کہ یہ مخلوق جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ کیسی مخلوق ہے. تو یاد رکھیں، یہ جو مٹی تھی مٹھی برابر، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں سے اس مٹی کو لیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں ہے کہ ایک فرشتوں کو بھیجا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک مٹھی جو ہے اس زمین سے لی، اور اس میں ہر قسم کی مٹی تھی، سرخ مٹی، سفید مٹی، کالی مٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ انسان آئے، ان میں سے خبیث بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، آسانی کرنے والے بھی ہیں، سختی کرنے والے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ اسی مٹی جیسی، وہی مٹی سے پیدا ہوا. اور قرآن مجید میں مختلف آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر آتا ہے پانی سے پیدا کیا، پھر آتا ہے طین سے پیدا کیا، پھر طین اللازم، یعنی ایک دوسرے جڑی ہوئی گندھی مٹی جو ہے، پھر حمق مسنون، پھر کل فخار. یہ مختلف جو ہے یہ کوئی تضاد نہیں ہے قرآن مجید میں، یہ مختلف مرحلے ہیں جب اس مٹی سے انسان کو بنایا گیا. پھر نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، یہ سارے تضاد نہیں ہیں، یہ انسان کی تکوین و پیدائش کے مرحلے ہیں. انسان اول آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، پانی اس میں شامل ہوا، پھر گوندی مٹی بن گئی کیچڑ کی طرح، پھر اسے جوڑا، پھر وہ مٹی جو ہے خشک ہوئی، سلسال کی طرح ہوئی، حمام مسنون کی طرح ہوئی، کل فخار. کل فخار یعنی جیسے کہ برتن ہوتے ہیں مٹی کے نا، اندر سے خالی ہوتے ہیں، آپ اسے تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، فخار کہتے ہیں مٹی کے برتن کو عام طور پہ. تو اس طریقے سے یہ خلق تھی. تو اور اللہ تعالیٰ نے آدم، جیسے کہ حدیث میں آیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 60 ذراع 60 گز لمبائی تھی، یعنی 30 میٹر کے قریب لمبائی، اور جو چوڑائی تھی وہ 7 گز تھی، 7 فیٹ. ذراع، ذراع گز کو کہتے ہیں میرا خیال، یہاں فیٹ قدم ہوتے لیکن یہ ذراع ہے. 60 لمبائی اور 7 چوڑائی تھی. اب دیکھیں کتنی عظیم مخلوق تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن سے انسان کی خلقت کم ہونا شروع ہوئی. اب یہ قد جسم کم ہوتے گی، کم ہوتے گی، کم ہوتے گی، اب دیکھ رہے ہیں یہ کہاں 30 میٹر اور کہاں یہ 1.5 میٹر. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس جو ہے جب اس نے دیکھا یہ پتلا رکھا ہوا ہے تو ارد گرد گھوما آدم علیہ السلام کے اور ٹھوکر ماری اپنے پاؤں سے تو آواز آئی. تو ابلیس نے کہا فرشتوں کو پریشان نہ ہو, یہ اندر سے کھوکھلا ہے, یعنی دشمنی دیکھیں ابھی خلقت سے پہلے دشمنی شروع ہو گئی, اب ٹھوکر مار رہا ہے یہ کہ اندر سے اللہ کی مرضی جو بھی مخلوق پیدا کرنا چاہیے اندر سے کھوکھلی ہو اندر سے بھری ہو, ہمیں اس سے کیا غرض ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جیسے مخلوق پیدا کرنا چاہے. لیکن اس وقت ابلیس نے جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا جو مکرم تھا شرف والا تھا اس نے یہ کہا, پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں روح پھونکی, وہ روح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, یعنی کہ اپنی روح اس میں پھونکی, نفخ فیہ من روحی ہی کہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ اس میں چلا گیا جیسے کہ بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں. اگر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی جہنم کا عذاب نہ دیتا, کبھی تکلیف نہ دیتا. یہ جاہل لوگ ہیں. روح ایک معنی ہے جو روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, جیسے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر, اللہ کا گھر کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے کیا کعبے میں, ناقۃ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی یہ شرف کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اونٹنی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. تو ناقۃ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حصہ ہے, نعوذ باللہ, نہیں. اس طریقے سے روح اللہ اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, نہیں, بلکہ وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. آدم علیہ السلام نے جب روح پھونکی اور روح پہنچی ناک تک تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور آدم کا جو سب سے پہلا لفظ تھا وہ تھا الحمدللہ. سب سے پہلا قول جو اس انسان کے منہ سے نکلا جانتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک, یرحمک اللہ, یرحمک ربک, اللہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے. اور یہ سنت ہے ہمارے لیے جب ہم چھینک ہے الحمدللہ کہتے ہیں اور جواب والا کہتے ہیں یرحمک اللہ, پھر ہم جواب دیتے ہیں یدکون صلح بالکم. تو یہاں تک اس وقت تھا چھینک دینے والا الحمدللہ کہے گا اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک ربک. پھر جب روح آنکھ تک پہنچی تو دیکھنے لگا جنت کے نظارے, جنت کے پھل, جنت کے نظارے. جب روح پیٹ تک پہنچی تو بھوک شروع ہوئی. ابھی روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی, یعنی ہاتھ میں روح پہنچ چکی ہے پیٹ تک پہنچی ہے, تو آدم علیہ السلام پہلے اپنا ہاتھ آگے کیا پھل کھانے کے لیے. یہ جلد بازی انسان کی فطرت میں, سبحان اللہ, ابھی ٹانگوں تک روح نہیں پہنچی تھی. جب روح پہنچ گئی ٹانگوں تک اور مکمل خلق ہو گیا تو اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا جو جو سامنے فرشتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں فرشتوں کی طرف اور کہتے ہیں السلام علیکم, جواب فرشتے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو رحمۃ اللہ کے لفظ زیادہ جو فرشتوں نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اپنے اس بندے کو پیدا کروں تو تم سجدہ کرنا. فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کہا, ابلیس سجدے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا, ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تمہیں حکم دیا, اس مخلوق کو تو نے سجدہ نہیں کیا جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, یعنی یہ شرف کافی نہیں اس مخلوق کے لیے. تم کو تو میں نے کن فیکون سے پیدا کیا اور اس مخلوق کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, تو اس مخلوق کے یہ شرف کافی نہیں کہ تم اس کو سجدہ کرو. سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے سجدہ کروں؟ قیاس کیا، قیاس فاسد کیا. امام ابن سیرین اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا، فاسد قیاس ابلیس نے کیا. یہ کس نے کہا ابلیس کو کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ کس نے کہا؟ آگ جلاتی ہے اور مٹی زندگی، مٹی سے زندگی پیدا ہوتی ہے. آگ میں موت ہے، مٹی میں زندگی ہے. پودے مٹی سے نکلتے ہیں، آگ پودوں کو جلاتے ہیں، اور آگ مٹی سے بجھائی جاتی ہے. تو اگر دیکھیں کہ مٹی تو بہتر ہے نا آگ سے، لیکن قیاس فاسد تھا کہ مجھے پیدا کیا آگ سے اور مٹی والے مخلوق سے پیدا کرنے جس سے تو نے مٹی سے پیدا کیا اسے میں سجدہ کروں، تو تکبر ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سوائے ابلیس سجدہ نہیں کیا، ہٹ دھرمی کی وجہ، تکبر کی وجہ سے، استکبار، اور کافروں میں سے تھا. عجب بات ہے، آج بعض ایسے داعی ہیں جو کہتے ہیں ابلیس سے کفر تو نہیں ہوا، ابلیس سے نافرمانی ہوئی. اب ابلیس کا دفاع کرنے والے بھی آگے بعض لوگ، شرم نہیں آتی؟ کیسے داعی ہیں بھائی. پھر جب ہم کہتے ہیں اس کی بات نہ سنو، یہ شخص اچھا نہیں ہے، برا، کہتے ہیں یار دیکھو ان کے پاس صرف جرح کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یہ غلط ہے اس کو نہ سنو، وہ غلط اس کو نہ سنو، پھر کس کو سنیں؟ میرے بھائی جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابلیس نے کفر نہیں کیا، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کو شک نہیں، اس کو یقین کہ ابلیس نے کفر نہیں کیا، صرف نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبعزتک لاغوینہم اجمعین. ابلیس تو اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا تھا، تو وہ کیسے کافر ہے؟ قسم کھانے والا مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جانتا تو تھا کہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا. حقوق، حق العبودیت، ذلت الانکسار اور عبودیت کا حق ابلیس نے نہیں دیا، نافرمانی کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ خود فرمایا وکان من الکافرین. تم کون ہوتے ہوئے کہنے والے کو مومن ہے، یا وہ جو ہے کافر نہیں ہے، نافرمان ہے بس. وہ نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکلا، کفر کی وجہ سے نہیں نکلا. ہم تمہاری سنیں، تمہارے رب کی سنیں، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جنت سے، تو ابلیس نے عرض کی، اب غلطی تو کر بیٹھا، اب اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش کی اور ایک سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے دے، الى یوم یبعثون تا قیامت، یعنی ہمیشہ کی زندگی مجھے چاہیے. کس کے عوض میں؟ ابھی تک جو میں نے اچھے کام کیے ہیں. نیکو صالح تھا نا، اللہ زمین سے اٹھا دیا نا، اب کوئی بھی اچھا کام کیا تو اس کا تم جو فائدہ تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی اسے، اب اس کے پاس کچھ رہا؟ کوئی عبادت کام آئی؟ کوئی خیر اس کے کام آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، بات ختم. پھر ابلیس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس کو کبھی جنت میں جانے نہیں دوں گا. لاقعدنہم صراطک المستقیم، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا میں، ان کی روایت کرتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا میں، اس کو چھوڑوں گا نہیں میں کبھی. پھر ابلیس نے خود یہ اعتراف بھی کیا الا عبادک منہم المخلصین، میرا بس تو چلے گا سب پہ سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں، موحد ہیں، متبعین سنت ہیں، حق والے ہیں، جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے پیارے ہیں، ان پر میرا بس نہیں چلے گا. کون گواہی دے رہا ہے؟ ابلیس خود گواہی دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی کی زبانی بیان فرمایا ہے الا عبادک منہم المخلصین، میرا بس نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس تو اور تیرے راستے پر چلنے والے سارے جہنم میں جاؤ گے تم لوگ. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے وہ علم کا شرف بخشا ہے. وعلم آدم الاسماء كلها, اور یہ شرف جو ہے یہ سجدے کو حکم سے پہلے دیا ہے. انسان اول عالم تھا. علم آدم الاسماء كلها, سارے کے سارے ناموں کی تعلیم دے دی اللہ تعالیٰ نے, سمجھا دیا آدم علیہ السلام کو. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہر چیز کا نام, یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ درند ہے, یہ پرند ہے, یہ جن ہے, یہ فلاں ہے, یہ چمچ ہے, یہ ہر چیز کا نام, جتنے بھی نام ہیں ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اور آدم علیہ السلام نے یاد کر لیا ہے. جب تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہو تو پھر یہ عالم کیسا ہوگا. ثم عرضهم على الملائكة, اچھا فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے آپس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کرے ہم سے اچھا پیدا نہیں کرے گا, ہم سب سے افضل مخلوق ہیں, سب سے اچھے ہیں, ہم سب سے زیادہ نافرمان ہیں, عالم بھی ہم ہیں اور فرما بردار بھی ہم ہیں, ہم سب سے زیادہ بڑے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا بھائی ان چیزوں کے نام تو بتائے, تو فرشتے نے جو جانتے تھے بتائے, پھر خاموش. اب سب تو نہیں جانتے تھے نا سب چیز کا نام کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہا, حکم دیا, انبئهم باسماء هؤلاء, ان چیزوں کے نام تو بتاؤ نا ذرا. آدم علیہ السلام نے شروع کر دیا یہ فلاں چیزیں پورے نام. فرشتے پریشان ہو گئے, ارے یہ کیسی مخلوق ہے, ارے علم میں یہ ہم سے بھی زیادہ ہے. سلام یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, بلندی درجات علم سے ہوتی ہے اور ایمان سے ہوتی ہے, اور وہ علم جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے وہ علم خیر کا باعث ہوتا ہے, اور بلندی اس علم سے ملتی ہے, اور جو علم تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے, وہ عذاب ہے علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, وہ یہ تھا کہ یہ بندہ کیسا ہے. اور فرشتوں کو یہ کہنا کہ ہم سے اچھا نہیں ہوگا, بھوک بھی خبر مل گئی. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا, فرشتے نے آپس میں بات کی, اللہ تعالیٰ دل کے حال بھی جانتا ہے. اگر تم لوگوں نے یہ چھپایا ہوا ہے کہ ہم اسے اچھے ہیں تو یہ امتحان ہے, اس میں پاس ہو کے دکھاؤ. میرے یہ بندہ اکیلا اس امتحان میں پاس ہوا, سب فرشتے مل کے بھی ہر چیز کا نام نہ بتا سکے. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم, تو بہتر جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا نام بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, کیا میں تمہیں یہ نہیں کہا تھا پہلے کہ میں غیب السماوات والارض جانتا ہوں اور ہر وہ چیز جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. ظاہر کیا کیا کہ یہ تو خون ریزی کرے گا, باطن کیا چھپایا کہ ہم اس سے اچھے ہیں, تو دونوں کا جواب مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آدم تم جنت میں جاؤ, جنت میں رہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ عرصے تک رہے, وحشت محسوس کی, اکیلا پن محسوس کیا. ایک مرتبہ سوئے, آنکھ کھلی, دیکھو تو ایک خوبصورت عورت ان کے قریب بیٹھی ہے. تو فرشتوں نے سوال کیا کہ آدم یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ حوا ہے. حوا پتہ کیسے چلا کہ حوا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ زندہ چیز سے پیدا ہوئی ہے تو اس لیے حوا یعنی حیا زندگی سے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے, جو آخری پسلی ہے, اس پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو. فانہن خلقن من طلق, کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. بعض عورتیں سمجھتی ہیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیڑھی ہیں ہم بری ہیں. نہیں, ٹیڑھی ضروری نہیں کہ بری نہیں ہے, کیونکہ ہر ٹیڑھی سے بری تو نہیں ہوتی نا. پسلی بری ہے, پسلی جانتے فنکشن کیا ہے, کیوں پیدا کیا پسلی کو. پسلی جو ہے اگر نہ ہو تو انسان زندہ نہ رہ سکے. شاید جسم کے سب سے جو نازک اور قیمتی دو چیزیں ہیں دل اور پھیپھڑے جو ہیں, کس نے حفاظت کی ہوئی ہے, ایسے الرٹ کھڑی ہیں پسلی تو ہے. آپ یوں بھی تو سوچ سکتی ہیں کہ میں پسلی کی طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتی ہوں. جیسے پسلی دل کی حفاظت کرتی ہے میں اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہوں, خاوند کی حفاظت کرتی ہوں. نہیں تو ہمیشہ ٹیڑھی چیز بری تھوڑی ہوتی ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا پیدا کیا, اس کی ایک وجہ ہے. اگر دونوں سیدھے ہوتے تو دونوں پہ آپس میں تکرار ہوتی تو زندگی کیسے گزرتی. ایک سیدھا ہے, ایک ٹیڑھا ہے. اور یہ جو ٹیڑھا پن ہے اس کی وجہ ہے کہ عورت جو ہے کمی ہے عورت میں, عقل کی بھی اور دین کی بھی. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, عقل کی کمی یہ ہے کہ وہ ایموشنل ہے. عورت کو ایموشنز ہمیشہ گورن کرتے ہیں اور مرد کو وزڈم سوچ. اور یہ عام طور پہ, اگرچہ بعض عورتیں جو ہے مردوں سے زیادہ سمجھدار ہیں, لیکن عموماً جو ہے اجمالی طور پہ جو ہے عموماً عورتیں جو ہیں وہ بعد میں سوچتی ہیں. اور یہ ان کی خلقت میں شاید ضرورت تھی کہ بچوں کو جذبات سے پالا جاتا ہے, پیار سے محبت سے پالا جاتا ہے. وہ یہ عورت ہی کر سکتی, مرد نہیں کر سکتے. نو مہینے پیڑ بچے کو اٹھانا کوئی عام بات ہے کہ جذبات ہی تو اٹھاتے ہیں, عقل کا اٹھاتی ہے. عقل کا یہ تقاضے نکالا اس باہر کیا اس نے پریشان کیا ہوا ہے, لیکن جذبات کا محبت کے تقاضا ہے کہ یہ رہے. میں تکلیف برداشت کروں گی, یہ تکلیف برداشت نہیں کرے گا کیونکہ یہ میرا پیارا ہے, یہ میرا بچہ ہے. وہ سچ بات ہے بھائی, مرد نہیں کر سکتے کبھی. تو ایموشن تو ضرورت تھی اس کی زندگی کے لیے اور بدن و انسان کی بقا کے لیے. اور دین کیوں کم ہے, کیونکہ ہر مہینے میں اسے ماہواری آتی ہے, مینسز کا خون جاری ہوتا ہے اور اس میں وہ نماز نہیں پڑھتی. تو کمپیریٹولی مردوں کی نسبت نماز کم پڑھتی ہے مردوں کی نسبت سے, اس لیے وہ دین میں بھی کم ہے. اور یہ اس کی بناوٹ ایسی ہے, یہ اس کے لیے آسانی ہے. تو پھر رہیں گے کیسے, یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے, یہ سیدھا اور یہ ٹیڑھی, یا یوں سمجھ لیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے. اور یاد رکھو عورت کا توڑنا اس کی طلاق ہوتی ہے. تو کیا ہونا چاہیے, یہ عورت ہے یا مرد ہے؟ اگر یوں پکڑ کے یوں کرتے نا زبردستی, تم بھی میری طرح سیدھی ہو جاؤ, ٹوٹ جائے گی. تو پھر کیا تقاضا ہے, یہ تھوڑا سے یوں جھک جاؤ, تھوڑے سے, یعنی تھوڑے سے ٹیڑھے ہو جاؤ. ٹیڑھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نہ فرمانی کر بیٹھو نہ کو ناراض کر دو, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ چلتے جاؤ. اور اس ٹیڑھے پن میں جو اس کے اندر موجود, اس کے خلقت میں جو موجود ہے, اس کی طبیعت ایسی ہے, اس پر صبر کرتے ہوئے, نصیحت کرتے ہوئے, خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو. اور کئی گھرانے ٹوٹے ہیں, کہتے ہیں ٹیڑھے تو ہم سیدھا کرنا جانتے ہیں, وہ بیویوں کو نہیں سیدھا کرتا پر گھر توڑ دیتے ہیں. وہ پھر پریشان ہوتے ہیں, فون آتے ہیں بھائی ہم نے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی ہے, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں شدید غصے میں تھا, غصہ بہت تھا مجھے. ابھی کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے بیوی کو؟ سب غصے میں دیتے بھائی, کیونکہ اس نے سنا ہوا ہے کہ شدید غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہے. اب وہ کوئی راستہ ادھر سے دائیں بائیں راستہ ڈھونڈ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کاش طلاق نہ ہوئی. کیوں, سیدھا کرنا گئے تھے نا, میں توڑ دوں گا. میں توڑ دیا, اب کیوں پریشان ہو گئی؟ تمہیں طاقت دیا نا توڑنے کی, توڑ دیا, اب کیوں رو رہے ہو؟ مرد ہو تو مرد بن کر دکھاؤ نا, سنبھالو اپنے آپ کو. کیوں نہیں, کہیں سے کوئی فتویٰ ہے؟ میں نے کسی عالم سے سنا کہ ہو گئی ہے, کوئی اس میں ہے کوئی نہیں ہوئی. میں نے یہ بھی سنا کہ بعض علماء کہتے نہیں ہوئی. کیوں علماء کی باتیں کیوں اس وقت تمہیں یاد آ رہی ہیں؟ اب جو بوجھ سر پہ اٹھایا ہے, جو تمہاری کمر توڑ آیا, اس کو اٹھاؤ. دوسرے میرے بھائی, طاقت ہے ہمارے پاس, دو لفظوں کی طاقت اللہ تعالی ہمیں دی, اختیار دیا ہے, لیکن اسے کبھی غلط استعمال نہ کرنا. سوچنا سمجھنا اور پھر یہ قدم اٹھانا، ورنہ زندگی ساری ملامت کرتے رہو، روتے رہو گے. کوئی گھر جھگڑے سے خالی ہے؟ جھگڑے ہوتے رہیں گے، یا بیوی کے جھگڑے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جھگڑے کو بنیاد بنا کر علیحدگی اختیار کی جائے اور مصیبتوں کو پھر سامنا کرنا پڑے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکل منها رغدا حیث شئتما، جنت میں سکونت، اس سے بہتر گھر کسی کو مل سکتا ہے؟ اس سے بہتر دنیا کسی کو مل سکتی ہے؟ وکل منها رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ پیو جو تم چاہو، رغدا بے حساب کے، کبھی کمی نہیں ہوگی. آزمائش دیکھیں، ولا تقرب هذه الشجره، اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے قریب نہ جانا، یعنی کہ کھانا نہیں، لا تقرب، اس کے قریب نہ جانا. کیوں؟ فتکون من الظالمین، پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ تمہیں پیاس لگے گی، اور نہ کبھی تم بے پردہ ہوگے. کتنی پیاری زندگی ہے بھائی، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ بے پردگی ہے، اللہ کی جنت میں زندگی ہے. لیکن ایک امتحان ہے، کس درخت تک نہیں جانا. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بھی خیر سے نوازتا ہے، کوئی بھی خیر ہو، تو آزمائش ساتھ ہوتی ہے. کوئی مفت تھوڑی ملتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں کوئی کامیاب ہے تو کوئی ناکام ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے یہ کہا کہ میں اسے بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اجازت دی کہ اسے بہکانے کے لیے جاتے تھے، پھر واپس آئے. جنت میں سکونت ابلیس کی ختم ہو گئی، نکال دے گئے، لیکن صرف وسوسے کے لیے جاتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں سانپ کی شکل میں، کوئی سانپ کی شکل میں نہیں، یہ اسرائیلیات ہیں، کوئی سانپ کی شکل میں ابلیس اندر نہیں جاتا تھا. جنت میں سانپ اور بچھو، سانپ بچھو تو جہنم کی جگہ جنت میں کہاں سے ہے؟ بہرحال تو جاتا تھا، وسوسہ کرتا تھا، وسوسہ کرتا رہا. ارے یہ درخت ہے، آدم علیہ السلام کا ایمان تو دیکھیں، اللہ فرمایا قریب نہ جاؤ، وہ اس طرف جاتے نہیں تھے، یعنی درخت کے قریب تو کیا، وہ دور سے بھی نہیں دیکھتے تھے. تو ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے. اور ہم بچوں کو دیکھ، جب بچوں کسی چیز منع کرتے ہو تو تجسس پیدا ہوتا ہے، وہ کرتا ضرور ہے، اسے کہتے یہ نہ دیکھو، دیکھے گا، اگر چھوڑ دو دیکھے گا نہیں. وہ تجسس ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. تو کہا اچھا دور سے تو دیکھو درخت کو کیا جاتا ہے تمہارا، اللہ نے فرمایا قریب نہ جاؤ، دور سے تو دیکھ سکتے ہو. تو دیکھا، دور سے دیکھا، پھر وسوسہ کیا. کچھ عرصے بعد حوا کو وسوسہ کیا، حوا نے پھر آدم سے کہا، آدم نے پھر حوا سے مشورہ کیا، اگر دیکھ تجھے، ارے قریب قریب ہاتھ نہ لگاؤ، ارے ذرا تھوڑا سا قریب ہو کے دیکھو تو سی یہ کیا ہے. نہیں، اللہ نے منع فرمایا قریب نہیں ہونا، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ تم ہاتھ لگاؤ، تھوڑا فاصلے سے دیکھ لو. پھر تھوڑا سا فاصلہ ہوا، کم ہوا، پھر قریب ہوئے. آخر میں شیطان نے کہا دیکھو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس درخت سے، یہ جو نعمتیں نا ساری نا، یہ باقی نہیں رہیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. اگر اس درخت سے کھاؤ گے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تم خالدین میں سے ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے، نہیں، اللہ نے منع کر دیا کافی ہے بس. اور زندگی جو ہے بڑی اچھی زندگی ہے، اللہ نے خود فرمایا کبھی اس میں بھوک نہیں ہوگی، کبھی پیاس نہیں ہوگی، کبھی بے پردگی نہیں ہوگی. تو یہ نہیں فرمایا کسی محدد وقت تک، تو میں نہیں سنتا. ابلیس پھر حوا کو وسوسہ کیا، پھر آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا، دونوں. پھر آخر میں جب ابلیس تنگ ہوا، ابلیس نے کہا دونوں سے، وقاسمہما، دونوں سے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم خالدین میں سے نہ ہو جاؤ. جب یہ قسم سنی تو آدم علیہ السلام تصدیق کر لی، پہلے تصدیق نہیں کی، لیکن خطا ہوئی ایک وجہ سے ہوئی. اس سے پہلے کبھی کسی نے جھوٹی قسم کھائی؟ تو جھوٹی قسم سب سے پہلے ابلیس نے کھائی. جو آج جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. تو جب قسم کھائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے کھایا, اور جو ہی کھایا بے پردہ ہو گئے. جو بے پردہ ہوئے طفق یخصفن علیہم من ورق الجنہ, تو جنت کے درختوں کے پتے جو ہے جلدی جلدی کھینچ کھینچ کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. اور آدم علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے, چھپ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مجھے کہاں چھپو گے؟ آدم علیہ السلام عرض کرے اللہ تعالیٰ میں چھپنے رہوں, مجھے شرم آ رہی ہے, شرمندگی کی وجہ سے میں چھپا ہوا, میں تیرے اس پکڑ سے کہاں جا سکتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت سے کھایا. اگر ابلیس قسم نہ کھاتا تو وہ نہ کھاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم انہکما عن تلکم الشجرۃ واقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین, کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کو, اس درخت سے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو, وہ تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارے لیے عدو مبین ہے, کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی فرما دیا تھا شیطان سے بچنے تمہارا دشمن ہے, یہ بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا. لیکن ندامت ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. اب آدم علیہ السلام ندامت ہے, نادم ہے, اب پتہ نہیں میں کیا کہوں, توبہ کے الفاظ پتہ نہیں, اب توبہ بھی کی جاتی ہے. سب یہ دیکھیں انسان اول سب کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, اب ندامت میں کیسے منہ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, یہ پتہ نہیں توبہ کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو تعلیم دی, دیکھیں اس رحیم کا رحمت تو دیکھے, کریم کا کرم تو دیکھے. اب بندہ قریب آنا چاہتے غلطی کر بیٹھا, اللہ تعالیٰ نے دھتکارا نہیں, اسے تعلیم دی ہے. تعلیم کیا تھی؟ یہ الفاظ پڑھو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا, ہمیں معاف نہیں کرے گا, ہم پر اپنی رحمت نہیں نازل فرمائے گا, بے شک ضرور تحقیق ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اهبطوا منها جميعا, تم سب اس جنت سے اتر جاؤ. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين, اور زمین میں تمہارا مستقر ہے, تمہارا ٹھکانا ہے, اور متاع ہے, زندگی ہے, الى حين وقت مقرر تک. جنت میں کوئی وقت مقرر نہ تھا, اب یہاں پر وقت مقرر بھی ہے, پھر موت بھی آئے گی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تم سب جنت سے اتر جاؤ, ایک دوسرے کو تم دشمن ہو, بس جب میری طرف سے تم لوگوں کو ہدایت پہنچے, بس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی وہ کبھی نہ گمراہ ہوگا اور نہ اسے کبھی کوئی تکلیف ہوگی. ہدایت اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت کا نام ہے. اب میں تمہاری ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتا رہوں گا, جس نے ان پیغمبروں علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی, ان کی اتباع کی, وہ ہدایت یافتہ ہے, اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہے. اتر گئے زمین پر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اترے, کہاں اترے؟ انڈیا میں, اور حوا جدہ میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, اور ابلیس عراق میں. اور آدم علیہ السلام حوا کی تلاش میں چلتے رہے, انڈیا سے چلے اور حوا علیہ السلام جو ہے وہ جدہ سے چلی, اور دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات میں, میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی, وہ پھر وہیں سے پھر دوبارہ زندگی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کیسے رہنا ہے, کیا لباس ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس عطا فرمایا, لباسن یواری سوآتکم, ریش یعنی جو پرندوں کے پر ہیں اس طریقے سے. اور پھر آدم علیہ الصلوۃ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پہ اترے تو بے پردہ نہیں تھے, جاہل نہیں, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان اول جاہل تھا, پتھر کا زمانہ تھا, سٹون ایج, کہ وہ جاہل تھا, کچھ پتہ نہیں تھا, تو اس نے بڑی محنت کی, بڑی مشقت کی ہے, برہنہ بدن تھا, وہ کچھ اسے پتہ نہیں تھا کہ بے پردگی کیا ہوتی ہے, پردہ کیسے, پھر سب جھوٹ ہے. انسان اول عالم تھا, نبی تھا, اور پردے میں تھا, عام انسان نہیں تھا, نبی تھا, اللہ تعالیٰ کا پیارا تھا. شیطان جب زمین پہ اترا, شیطان نے سمندر پر کسی جگہ پر اپنا عرش بنایا, اور اس عرش پر آج بھی موجود ہے. وہ سمندر کہاں پہ ہے, کس خطے میں ہے, اللہ اعلم. اور شیطان کی ذریت بھی بڑھتی گئی, ابلیس تھا, شیطان تھے, جن تھے, اور آج علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بھی پیدا ہونا شروع ہوئی. حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے, ایک حمل میں, ایک ڈلیوری میں دو دو بچے, ایک لڑکا ایک لڑکی, ایک نر ایک مادہ. اور یہ زندگی کا قانون تھا اس دور میں, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جو پہلی ڈلیوری ہوئی وہ دوسری ڈلیوری, ان کی دونوں کو آپس میں شادی ہوگی, یعنی جو بھائی بہن پہلے پیدا ہوئے ایک پیٹ سے, وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے, منع تھا. لیکن دوسری ڈلیوری میں جو نر ہے پہلی ڈلیوری کو دوسری ڈلیوری سے شادی کرتا مادہ سے, اور جو دوسری ڈلیوری کا ہے وہ پہلی ڈلیوری سے جو مادہ سے شادی کرتا, اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا. اور اس طریقے کی زندگی بسر ہوتی رہی. جب شادی کا وقت آیا, دو بیٹے تھے, قابیل اور حابیل, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے. قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, اور حابیل جو ہے وہ بکرے یا اونٹ چرایا کرتا تھا, بکرے چرایا کرتا تھا. قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی, بہت زیادہ خوبصورت تھی, اور حابیل کی بہن زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو جب شادی کرنے کا وقت آیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ شادی کراس ہوگی, کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی. قابیل نے کہا نہیں, میں نے شادی کرنی اپنی بہن سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایا کہ ناممکن ہے, تو شادی تو قابیل ہی کرے گا. یہاں سے مسئلہ ہوا اور نفرت پیدا ہوئی ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے مخالف, نفرت حسد. دیکھیں سب کچھ نیا ہو رہا ہے, پہلی مرتبہ ہو رہا ہے سب کچھ. پھر عجیب سا بغض, عجیب سی زندگی ہوئی, تنگ زندگی ہوئی. ایک وقت آیا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو, اور اس زمانے میں صدقہ کی قبولیت ایک نشانی ہوتی تھی, آسمان سے آگ آتی تھی, صدقہ کو جلا دیا تو قبول ہوا, آسمان سے آگ نہیں ہے صدقہ قبول نہیں ہوا. تو قابیل نے اپنے کچھ جانور کمزور تھے جیسے بھی تھے بغیر یعنی اخلاص کے وہ سامنے کھڑے کر دیے، اور حابیل نے جو محصول اور جو کاشتکاری میں ان کو جو محصول ہوا وہ جو ہے خلوص نیت کے ساتھ ایک جگہ پہ رکھ دیے. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کا صدقہ جو ہے وہ قبول ہوا، قابیل کا صدقہ قبول نہ ہوا. تو قابیل کو اور غصہ آیا، دیکھیں غلطی ہوئی تو غلطی کے بعد دوسری غلطی تیسری غلطی کرنا جو ہے یہ بڑی عذاب ہے، بڑی مصیبت ہے. دیکھیں انتہا کہاں پہ ہوتی ہے، غلطی ہوئی تھی تو توبہ کرنی چاہیے تھی فوراً، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حوالے کر دے کہ نہیں تم اپنے عقل سے، نبی موجود ہے، اپنا باپ والد موجود ہے، اس کی بات نہیں سننی. ایک بیٹا فرما بردار، ایک بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، کتنی ظلم کر رہا ہے اپنے نفس پہ، والد کی بات نہیں ماننی، نافرمانی پہ نافرمانی، جب عبادت بھی اس میں خلوص بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہاں قبول کرتے بغیر اخلاص کے عبادت کو. آخر میں قابیل نے سوچا تو کہ بھائی کو قتل ہی کرو، کوئی راستہ نہیں، میرے بقا میری عزت اب اس میں اس سے وابستہ کہ میرا بھائی ماروں گا اسے، جب تک یہ زندہ میں بے عزت ہوتا رہوں گا. ارے بے عزتی کہ تمہارا بھائی تم خود ہو، تمہارا بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلان کی عزت جو ہے وہ میری بے عزتی کی وجہ ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے. انسان کی عزت بے عزتی جو ہے انسان کی اپنی سوچ کے اندر موجود، اپنے دل کے اندر موجود ہے. تم نے کون سا اچھا عمل کیا کہ تمہیں عزت ملے؟ کام کرو بے عزتی والے ہو، تمہیں عزت کہاں سے ملے گی بھائی؟ نافرمانی کا کام کرو، تمہیں فرما برداری والی عزت کہاں ملے گی؟ ایک مرتبہ گھر سے دیر ہوئی، آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کو بھیجو، جا کے دیکھو اپنے بھائی کو. باہر گئے اور بھائی کا سامنا ہوا اکیلے میں، کوئی بھی نہیں. ایک بھائی قابیل اپنے بھائی سے کہتا ہے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل کہتا ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صدقہ کو قبول فرمایا، میرے صدقہ کو قبول نہیں فرمایا. کہتے اللہ تعالیٰ صالح لوگوں سے صدقہ قبول کرتا ہے، تم اچھے کام کرے تمہارا صدقہ بھی قبول ہو جاتا ہے، نصیحت کر رہے ہیں. غصے میں آئے اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فاصبح من النادمین، قتل ہوا ندامت، اب کیا کروں، لاش سامنے پڑی، اب پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مقتول بھائی قاتل سے زیادہ طاقتور تھا، جسم اور طاقت میں زیادہ طاقتور تھا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. بات بازو کی طاقت کی نہیں میرے بھائی، بات دل کی تقویٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، دو کوے آپس میں لڑتے لڑتے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کو مار دیا، اور یہ جو کوا ہے اس نے زمین میں کھدائی کی اپنے پاؤں سے اور اس کوا کو اس میں دھکا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. پھر قابیل نے بھائی کو دفن کیا، واپس چلے گئے. آدم علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن بیٹا بیٹے سے کیا کہہ سکتا ہے. بیٹا چلا گیا اپنے باپ سے دور. آدم علیہ السلام پہاڑوں پہ رہتے تھے اور قابیل اور اس کی جو بچے تھے ذریے تھی وہ نیچے زمین پہ رہتے تھے. نافرمانیاں بدکاریاں بڑھتی گئیں، قابیل کے قوم میں، قابیل کی ذریت میں، اور پہاڑوں پہ رہنے والے اچھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. 20 ڈلیوریز ہوئیں، 40 اولاد تھی، ان میں سے ایک شیث علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، آدم کی اولاد میں سے شیث علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا. اور آدم علیہ السلام اپنے سارے اولاد دیکھی، اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں سے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ میں جنت کا کوئی پھل کھاؤں، تو بیٹے گھر سے نکلے جنت کا پھل کہاں سے ڈھونڈے؟ تو راستے میں فرشتے آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کفن تھا، خوشبو تھی اور غسل کرنے کا ساز و سامان تھا اور قبر کھودنے کے لیے ساز و سامان تھا۔ تو ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو آدم کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد نے یہ خواہش کی کہ وہ جنت کا کوئی میوہ کھائے، کوئی پھل کھائے، ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، انسان کی شکل میں تھے، کہ تمہارے والد کا آخری وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر واپس چلتے ہیں، جب حوا دیکھتی ہیں موت کے فرشتوں کو تو پہچان لیتی ہیں اور آدم کو اسے چمٹ لیتی، پکڑ لیتی، پتہ ہے اب جانے کا وقت آیا ہے۔ آدم علیہ السلام وہ کہتے ہیں اب مجھ سے دور ہو جاؤ، اب وقت آنا ہے، آیا ہے جانے کا، تمہاری وجہ سے ہی مجھے تکلیف اٹھانی پڑی، اب جانے کا وقت آیا ہے، اب میرے اور میرے رب کے بیچ میں حائل نہ بنو۔ فرشتے آتے ہیں، آدم علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہیں اور پھر آدم کی اولاد کو سمجھاتے ہیں اب کرنا کیا ہے، غسل دیتے ہیں، اسے کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، زمین میں قبر کھودتے ہیں، لحد بناتے ہیں، قبر دو قسم کھودی جاتی ہے، ایک سیدھی کھودی جاتی ہے اور ایک لحد ہوتی ہے نیچے جا کے، پھر ایک سائڈ پہ جو ایک اور کھدائی ہوتی ہے اسے لحد کہتے ہیں۔ تو لحد والے قبر کھودی، آدم علیہ السلام کو اس پہلے نماز جنازہ پڑھائی فرشتوں نے، ان کے اولاد میں نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو دفنایا گیا اس لحد میں، اس قبر میں، پھر مٹی ڈالی گئی اور فرشتوں نے یہ کہا کہ تمہارے یہ سنت ہے دفن کرنے کی، یہ تعلیم ہوئی۔ یہ آدم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی اولاد کا قصہ تھا۔ اس قصے میں جو اہم پیغام ہے میں جلدی سے یہ بیان کر دوں، کیونکہ اصل قصے کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قصے سے کیا فائدہ ہوا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ خالق ہیں ہر چیز کے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں اس صفت سے موصوف ہیں خلق مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے۔ بعض لوگ کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تب خالق ہو جب اس نے پیدا کیا، اس سے پہلے خالق نہیں تھی، تو پہلے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ صفت خلق ہمیشہ سے ہے۔ نمبر دو، تقدیر پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان ایمان کا چھٹا رکن ہے۔ نمبر تین، فرشتوں پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان تقدیر کا ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ نمبر چار، فرشتے علم غیب نہیں جانتے، غیب مطلق نہیں جانتے۔ نمبر پانچ، مخلوق کے لیے سجدہ تعظیم پہلے جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر چھ، اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ قَالَ، یہ گفتگو جب ہوئی فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں بغیر قول کے ہوئی، بغیر کلام کے ہوئی، اور جب ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی بغیر کلام کے ہوئی۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے، یہ غلط عقیدہ، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ نمبر سات، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے۔ نمبر آٹھ، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے بشر ہیں اور پورے مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں۔ نمبر نو، شیطان سب سے بڑا نافرمان ہے اور سب سے بڑا کافر ہے، اور جو لوگ یہ کہتے کہ وہ کافر نہیں ہیں وہ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، عالم کبھی ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ نمبر دس، سب سے پہلی معصیت و نافرمانی تکبر تھی، حسد سب سے پہلے، حسد تھی، تکبر بعد میں، یعنی حسد کی وجہ تکبر تھی، تو حسد بغض، حسد اور بغض کی بنیادی وجہ تکبر ہے۔ نمبر گیارہ، نمبر بارہ، انا ہلاکت ہے۔ نمبر تیرہ، سب سے پہلے قیاس فاسد ابلیس نے کیا تھا۔ نمبر چودہ، انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے۔ نمبر پندرہ، ابلیس کے جال اور چالوں سے بچنا فرض ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ ہی ابلیس کی چالوں اور جالوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر سولہ، جنت اور جہنم پر ایمان، اور جنت اور جہنم پر ایمان جو ہے وہ ارکان ایمان میں سے، آخرت پر ایمان کا ایک حصہ، اور آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن ہے۔ نمبر سترہ، علم کی فضیلت اور اہمیت، اور بلند درجات علم سے ہوتی ہیں، اور ایمان کی مضبوطی بھی علم سے ہوتی ہے. نمبر 18, انسان اول عالم تھا, جاہل نہیں تھا, عظیم تھا, نبی تھا اور پردے میں تھا. نمبر 19, عورت مرد ہی کا حصہ ہے, اس کے بھی حقوق ہیں جیسے کہ مرد کے حقوق ہیں. اور دین اسلام جو حقوق کی ادائیگی کا دین ہے, برابری کا دین نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مرد عورت کے برابر ہے, نہیں, دین اسلام انصاف کا دین ہے, حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. مرد کے اپنے حقوق ہیں, عورت کے اپنے حقوق ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. نمبر 20, سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کو ہوئی اور پھر ان کے متبعین کو. نمبر 21, اختلافی مسائل میں اختلاف مسائل ایک جیسے نہیں ہیں, اور امت میں اختلاف جو دو قسم کے, ایک تو اصولی مسائل ہیں, دوسرے فروعی مسائل ہیں. اصولی مسائل میں اختلاف بالکل ہرگز جائز نہیں ہے عقیدے کے مسائل میں, فروعی مسائل میں اختلاف ممکن ہے. اور قول راجح جو ہے تقوی کی بنیاد پر جو صحیح قول ہے اس کو اپنایا جاتا ہے, جو قرآن سنت کے مطابق ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کے روش منہج کے مطابق ہے. اور جو اصول ہیں ان کی فروع میں تو اختلاف ہوا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے. جی, قلم اور عرش. دوسرا میں شاید بھول گیا ہوں, جنت جو تھی جس میں آدم علیہ السلام موجود تھے, وہ جنت الخلد, وہی جنت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جو جنت الخلد ہے, یہ زمین میں کوئی دوسری جنت تھی؟ اس میں اختلاف ہے سلف کا. بعض نے کہا نہیں, یہ وہ جنت نہیں ہے, یہ دوسری جنت تھی. اور بعض نے نہیں, یہ وہی جنت ہے. جس نے کہا یہ وہی جنت ہے, کیونکہ دوسری جنت کا ذکر ہی نہیں ہے, وہ یہ آسمان والی جنت ہی ہے. اور جن لوگوں نے کہا نہیں یہ آسمان جنت نہیں, کیونکہ اس میں تکلیف تھی کہ فلانا درخت میں سے نہ کھانا, اور اس جنت میں تکلیف تو ہے نہیں. تو ایک وجہ اختلاف کی. جو قول راجح ہے وہ یہی ہے کہ جنت وہی جنت الخلد ہے, اور یہ امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ یہ سب پہلی بات تھی. اب انتہا کہاں تک جانی ہے, احکام بعد کے ہوتے, ابتدا کے نہیں ہوتے. لیکن سلف کا اختلاف کبھی بھی آپ کو اصولی مسائل میں نہیں ملے گا. نمبر 22, اگر شریعت نے کسی چیز کو چھپایا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہے, اس کو جاننے کے لیے وقت ضائع کرنا درست نہیں. اب درخت کون سا تھا؟ بعض نے کہا گندم کا تھا, بعض نے کہا سیب کا تھا, بعض نے کہا کیا ضرورت ہے بھائی, اس اختلاف پڑھنے کی ضرورت. اس میں کوئی خیر ہو تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے, ضروری نہیں کسی نے کہا گندم, کسی نے کہا سیب, اختلاف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ درخت تھا, کافی تھا بس. اور یہ حکمت ہے, اگر گندم ہوتا ہم نفرت نہ کرتے گندم سے, گندم کھاتے ہوئے بعض لوگ گالی دیتے تمہاری وجہ سے ہم جنت سے نکلے ہیں, سیب کھاتے ہوئے گالی دے ان کو کیا قصور, گندم کا کیا قصور ہے, سیب کا کیا قصور ہے؟ اللہ کی حکمت دیکھیں انصاف دیں. پھلوں اور ان چیزوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ متعین نہیں کہ فلان پھل ہے یا فلان درخت ہے, تاکہ لوگوں کو دل میں نفرت نہ بیٹھ جائے. ہاں, نفرت شیطان کی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے ہیں. نہیں, پھلوں کا کیا قصور ہے بھائی, درخت کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. نمبر 23, صرف توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں, اور دار اسلام میں داخل کوئی شخص نہیں جو توحید ربوبیت پر ایمان لے کے, یعنی اللہ تعالیٰ رب, اللہ تعالیٰ موجود ہے کافی نہیں ہے. وہ تو ابلیس بھی جانتا تھا اللہ تعالیٰ موجود, اللہ تعالیٰ رب ہے. ابلیس خود کہتا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے. کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا ہے. خلق تنی اور خالق مالک رب ہے, تو ابلیس جانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے, لیکن یہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اور حکم کی پیروی کرنا بھی عبادت ہے. یہاں پر اسے نافرمانی کی. نمبر 24, ایمان کی تعریف سمجھنا. ایمان کیا ہے؟ صرف زبان کا قول نہیں, بلکہ زبان کا قول, دل سے ایمان اور تصدیق, اقرار اور جسم سے عمل کرنا. نمبر 25, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی. دیکھیں کب؟ جب شیطان جھوٹی قسم کھائی. تو جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے کھائی. نمبر 26, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حو علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی, ایک سے نہیں ہوئی. بائبل کا تصور ہے کہ غلطی حوا سے ہوئی, اس لیے جو لیبر پین ہوتے ہیں یہ سزا ہے ہر عورت کے لیے, کیونکہ پہلی عورت نے غلطی کی. اسلام کا تصور یہ نہیں, اسلام کا تصور یہ ہے غلطی دونوں سے ہوئی, اور دونوں کو توبہ کے بعد کوئی سزا نہیں ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں نے ظلم کیا, یعنی کہ آدم نے کہا یا حو نے اکیلی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ظلم ہوا, نہیں, دونوں سے ہوا. اور اس باطل عقیدے کی تردید, ارکان ایمان کرسچینٹی کے کتنی ہے کوئی جانتا ہے؟ ارکان الایمان کرسچینٹی میں کتنی ہے؟ پانچ ہے. آسان ہو گئے. اور استعان. پانچ ہیں اس دن نماز پڑھنے میں, پانچ ارکان ایمان ہیں. کون سے ہیں؟ نمبر ایک اوریجنل سن, پہلی خطا, بنیادی خطا کیا ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام کی. دوسرا ہے ٹرینیٹی, تثلیث. تیسرا ہے ڈیوینٹی آف جیسس کرائسٹ, کہ عیسیٰ علیہ السلام ڈیوائن ہے, اللہ ہے. چوتھا ہے ڈیوائن سنشپ آف گاڈ, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور پانچواں کرسیفکشن, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا. جس ان پانچوں پہ ایمان لے کے آئے تھے وہ مومن ہے, ورنہ وہ کافر ہے. یہ ارکان ایمان ہے. سب سے پہلا کیا ہے؟ اوریجنل سن. یہ تمہیں اقرار کرنا ہے کہ آدم و حوا سے جو ہے وہ گناہ ہوا, اور اس کی سزا ہم سب کو مل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کر دیا سولی پہ چڑھا کے, اور ہمیں ہماری بخشش ہوئی. سبحان اللہ. خطا کرے آدم علیہ السلام, سزا ملے عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ رب العزت کا انصاف ہے؟ اے انصاف کرنے والے کہاں ہو تم لوگ؟ دنیا کو شخص ایسا ہے, کوئی دنیا کا قاضی انصاف کرے کہے گا یار یہ اس نے نا انصافی کی ہے. تو احکم الحاکمین کا یہ انصاف ہے, کسی کا جرم کسی کے سر, اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیا نا ان کو. قال ربنا ظلمنا انفسنا, مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے. نمبر 27 توبہ کی فضیلت اور اہمیت. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ نے ہی نجات دی, اور ابلیس کو نافرمانی نے, ہٹ دھرمی نے ہلاک کیا. دو راستے, توبہ کا راستہ, انکسار زنات کا راستہ, اور ہٹ دھرمی تکبر کا راستہ ہے. ایک نجات کا راستہ ہے, ایک ہلاکت کا راستہ ہے. وہ ہدیناہ ہم نجدین, دو راستے موجود, ایک جنت کی طرف ایک دوزخ کی طرف. تمہیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ نمبر 28 غلطی کے بعد راستے صرف دو ہی ہیں, ایک توبہ کا راستہ ہے, ایک ہٹ دھرمی کا راستہ ہے. نمبر 29 انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا ہے. جس نے نبوت کے راستے اختیار کیا وہ کامیاب ہو, جس نے چھوڑا وہ ناکام ہوا. نمبر 30 نجات اور کامیابی کا قاعدہ اتباع ہدایت ہے, وحی کی اتباع ہے, وحی قرآن و سنت کی شکل میں ہے. اور ابتداء میں کوئی خیر نہیں ہے, ہدایت صرف انبیاء کے راستے میں ہے, نہ عقل کو آگے کرنے میں ہے, نہ کش میں, نہ ذوق میں, نہ وجد میں, نہ خوابوں میں, کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت کا ایک راستہ وہ اتباع انبیاء ہے. 31 انسان کی خلقت کی بنیادی, انسان کی خلق کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ بنیادی وجہ ہے. نمبر 32 شریعت میں قانون سازی صرف اللہ تعالیٰ کی کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. جس نے قانون سازی کی اس نے کفر فسق اور ظلم کیا. نمبر 33 ہر نبی کی اپنی شریعت تھی, لیکن بنیاد ایک ہی سب انبیاء کی توحید تھی. نمبر 34 ایک قاعدہ کو جاننا کہ جو ہم سے پہلے انبیاء کی شرع تھی وہ ہماری بھی شرع ہے, بشرطے کہ ہماری شریعت میں اس کے کوئی خلاف کوئی حکم نہ ہو. جیسا کہ سجدہ کرنا تعظیم کا پہلے شریعت میں تھا لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. نمبر 35 ماحول کا اثر, ماحول کا اثر اور پروفیشن کا اثر انسان کی زندگی میں. اب دیکھیں دو بھائی تھے, ایک چرواہا تھا, جو چرواہا ہوتا ہے وہ اس کا دل نرم ہوتا ہے کیونکہ وہ جانوروں کے ساتھ کھانا پلانا رہنا, اور دوسرا جو تھا وہ کاشتکار تھا, گرمی میں سخت گرمی سخت سردی میں آنا جانا بھار اٹھانا, یہ تھوڑے سے مزاج سخت تھا, یہ مزاج نرم تھا, تو اس کا کافی اثر ہوتا ہے ماحول کا بھی. نمبر 36 اچھا اور برا انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتا. نمبر 37 اعمال کی قبولیت اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے, انما الاعمال بالنیات. نمبر 38 سب سے پہلا قاتل قابیل تھا. نمبر 39 دنیا میں تا قیامت ہر قتل میں قابیل کا حصہ ہے, اس جرم میں جتنے بھی قتل ہوں گے ہو رہے ہیں قابیل کا حصہ ہے. نمبر 40 برائی کو ایجاد کرنے والا بڑے خطرے میں ہے, جو بھی برائی ایجاد ہوتی ہے, جو سب سے ایجاد کرتا ہے نا اس کو بھی اس برائی کا گناہ ملتا رہتا ہے. جس سب سے پہلے گانے ایجاد کیے، سب سے پہلے میوزک ایجاد کی، سب سے پہلے زنا ایجاد کیا، سب سے پہلے لواط ایجاد کیا، سب سے پہلے جو بھی نافرمانی آپ دیکھ رہے ہیں، جو نافرمانی ایجاد ہوئی سب سے پہلے، جتنے بھی دنیا میں لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، وہ پہلے شخص جس نے ایجاد کی تھی اس شخص کو اس کا گناہ مل رہا ہے، اگرچہ مر چکا ہے اس قبر میں اس کو گناہ مل رہا ہے، اور تا قیامت جو اس پر عمل کرتا رہے گا اس کو گناہ ملتا رہے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.